جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی گھر ملا تھا جائیداد کے طور پہ والد کی طرف سے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے بیچ دیا اور اس کی جو اس پہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ باقی ہے تو وہ اس پہ پوری قیمت پہ جو ہے وہ آپ ایک سال کی جو ہے اس سے جو ہے زکوٰۃ دیں گی. تو اب یہ ہے کہ آپ کسی اپنی بہن کو جو ہے زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں جو کہ جن کا حامد نہیں ہے یا ان کے حالات ابھی پورے نہیں ہیں, تو ان کو بتائے بغیر ان کی جو ہے وہ بیٹی کی فیس جو ہے وہ بن جائے. تو سسر ایسا ہے کہ اگر وہ یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ واقعتاً وہ مستحق ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں, اور ان کو بتانا بھی کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. یعنی کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ان کو بتائے. باقی رہا کہ جب زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو اللہ اعلم یہ پابندی لگانا اس پہ کہ اس کو جو ہے وہ بچی کی فیس کے طور پہ ہی یوز کریں, یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ شروع سے ہی بطور بچے کے فیس کے طور پہ ہی اس کو دے دیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان کو اوپن بھی کر دیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے, یعنی وہ اس کو جیسے چاہیں خرچ کر لیں. تو اگر آپ اس کو بطور بچے کے دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں, ان کے حالات ایسے ہیں تو دیا جا سکتا ہے, اور انسان اگر رشتہ داروں میں دیتا ہے زکوٰۃ کو تو انشاءاللہ اس کو دوہرا اجر ہوتا ہے, ایک صلہ رحمی کرنے کا اور ایک اس کے جو ہے وہ زکوٰۃ کے فریضے کا دیا جا سکتا ہے. اور زکوٰۃ کے دینے میں یہ بتانا بھی کچھ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہم زکوٰۃ ہی دے رہے ہیں. باقی رہا کہ چھ مہینے کے مطلب کا مطلب ہے کہ میں آہستہ آہستہ کر کے زکوٰۃ دے لوں, جو مین جو ہے یعنی آہستہ آہستہ کر کے جو ہے جی. تو اگر آپ آہستہ آہستہ کر کے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہ آپ اس کو پھر ایک وقت میں اپنی زکوٰۃ کو جو ہے وہ نکال لیں, پھر دینے میں اگر آپ آہستہ آہستہ بھی دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی, ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جزاک اللہ وسلم. جی نیکسٹ سسٹر جنہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے آپ مائک لے لیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ جی آمین آمین.
میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے سر, بلکہ دو سوال ہیں, ایک اعتکاف کے حوالے سے کہ ایک سسٹر ہے انڈیا میں, تو وہ اپنا سوال پوچھ رہی تھی کہ وہ ایک کمپلیکس بلڈنگ میں رہتی ہیں جہاں پر فلیٹ سسٹم ہوتا ہے, چار پانچ گھر ایک ساتھ ہوتے ہیں, تو اب وہ الحمدللہ ان کی عادت ہے کہ وہ لاسٹ 10 نائٹ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں, لیکن اس سال کیا ہوا یہ ہے کہ وہی کمپلیکس بلڈنگ کے بیسمنٹ جو پارکنگ لاٹ ہے وہاں پر تراوی کا انتظام باقاعدہ کیا گیا ہے, تو ان کا یہ سوال ہے کہ کیا اعتکاف کی صورت میں وہ رات کو مطلب تراوی کے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں فلیٹ سے نکل کے نیچے بیسمنٹ میں جا کے نماز تراوی پڑھ کے جب جماعت پھر وہ واپس آ سکتی ہیں, کیونکہ وہ اعتکاف میں ہوں گی تو کیا ان کا گھر سے باہر نکلنا صحیح ہوگا جبکہ بلڈنگ سیم ہوگی ویسے وہ پارکنگ لاٹ پہ جائیں.
جی دوسرا سوال بھی کر لیجئے, دوسرا بھی
ہمارے پاس کیش اتنا ہے لیکن اس سے سال نہیں ہوا, کیش کی تو اماؤنٹ ہے لیکن سال نہیں گزرا تو کیا اس کے اوپر زکات ہوگی؟ کیونکہ انہیں جو اماؤنٹ ملی ہے وہ ریٹائرمنٹ کی صورت حال میں ملی ہے، کہ ریٹائرمنٹ جب ہوتا ہے تو اماؤنٹ آ جاتی ہے، تو اس پہ سال تو نہیں گزرا لیکن ایکسس اماؤنٹ ہے جتنا 618 چاندی کا ہوتا ہے، اس سے ایکسس ہے، تو کیا ان کے اوپر زکات دینا کیش پہ واجب ہو گیا؟ یہ دو سوال تھے سر، جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ایسا ہے کہ نمبر پہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ایک سسٹر فلیٹ میں رہتی ہیں اور وہ گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں اور پھر جو ہے ان کے فلیٹ کے بیسمنٹ میں تراوی کے انتظام ہے، تو گھر کو چھوڑ کے وہ اعتکاف کو چھوڑ کے گویا کے نیچے تراوی پڑھنے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو اس مسئلے میں یہ ذرا بات سمجھ لیجئے کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے، اعتکاف صرف مسجد جامع میں ہوتا ہے. جو خواتین گھر میں بطور اعتکاف کے بیٹھتی ہیں یہ وہ اعتکاف نہیں ہے جسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف کہتے ہیں، یہ وہ نہیں اعتکاف ہے. جو اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اعتکاف صرف مسجد میں ہے، گھر میں کسی طرح کا سنت اعتکاف نہیں ہے. اگر کوئی عورت گھر میں 10 دن اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے تو یہ مت سمجھا جائے کہ یہ سنت اعتکاف ہو رہا ہے. یہ انڈیا میں مسجد میں الاؤ نہیں کرتے. جی الاؤ نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے، اگر مسجد میں الاؤ نہیں کرتے تو وہ ایک الگ بات ہے، آپ یہ سمجھا جائے کہ یہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک آدمی کہے کہ یعنی واللہ عالم، چلیں وہ مثال یہاں پہ نہیں آ سکتی، لیکن میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں نہیں الاؤ کرتے تو یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہو گیا ہے کہ اب یہ ہے کہ لازمی جو ہے وہ بیٹھا ہی جائے. جو اس کی شرط ہے وہ پوری ہے، ہونی چاہیے کہ مسجد میں. اگر وہ گھر میں بیٹھے، نمبر ایک وہ سنت اسے نہیں سمجھ سکتی، نمبر دو اعتکاف والی جو پابندیاں ہیں وہ اس اعتکاف پہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اس والی پابندیاں جو ہے وہ گھر والے اعتکاف پہ نہیں ہو سکتی ہیں. وہ ضرورت کے مطابق گھر میں کام بھی کر لیا کریں، ضرورت میں کوئی چھوٹا موٹا کام ہے وہ بھی کر سکتی ہیں، تراوی بھی پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ سمجھ لیں کہ یہ اصل اعتکاف ہو گیا. اگر وہ اعتکاف بیٹھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ صرف اور صرف مسجد میں ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. ایسا نہیں ہے کہ گھر والے اس بیٹھنے کو وہ سنت بھی نہ سمجھے، اگر سنت سمجھیں گی تو یہ بدعت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے اور نہ ہی گھر میں بیٹھنے کا کوئی سنت سے جو ہے وہ ثابت ہے. یہ سمجھ لیں کہ چلے میں 10 دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤں اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر لیں، بس اس طرح کر کے، تو اس پہ وہ پابندیاں نہیں ہوں گی، وہ والی کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی جو اعتکاف والی ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر میں بغیر اعتکاف کے ہیں، سیم اسی طرح ہیں. ہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کیا ہوا عبادت کے لیے، تو اس طرح کر کے وہ چاہے تراوی پڑھنے کے لیے جائیں، چاہے جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، چاہے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کرنا پڑ جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، وہ ان کا اعتکاف والا حکم نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اعتکاف سنت صرف مسجد میں. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ سونا جو ہے وہ اگر موجود ہے نصاب کے پاس، دیکھیں نا پہلے نمبر تو سسٹر ایک تھوڑی سی غلطی ہے ہماری کہ سونے کا جو ہم نصاب بناتے ہیں 7.5 تولے، یہ 7.5 تولے نہیں ہے، تھوڑا سا تقریباً اگر آپ کو میں فکس اس کی بتاؤں تولے کے اعتبار سے تو یہ اس کا فکس ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں، جو یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیسٹ کرتا ہوں، اللہ اکبر، کہ یعنی 7.28738 اس طرح کر کے جو ہے بنتا ہے، یہ جو ہے بنتا ہے تولے کے دوار. اور اگر اس کا بہترین سسٹم یہ ہے کہ آپ اس کو 85 گرام جو ہے وہ کہہ لیں، 85 گرام جو ہے یہ ہے جو ہے سونا، اگر اتنا ہے تو یہ نصاب بنتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا اگر سونا ہے تو اس پہ وہ زکات دیں گے. اب اگر ان کے پاس کیش الگ سے موجود ہے تو یہ جو کیش ہے اس پہ بھی زکات ہوتی ہے اگر سال پورا ہو جائے. اگر سال پورا نہیں ہے تو اس پہ زکات نہیں ہے. اور اس میں تھوڑی سی سال پورا نہیں ہے تو زکات نہیں ہے, لیکن سال سے پہلے وہ زکات دے سکتی ہیں. اب جب کیش ہوتا ہے تو اس کیش میں دونوں طرح سے نصاب بنایا جا سکتا ہے. سونے کا نصاب 85 گرام یعنی 7.27 یعنی 28738 اس طرح کر کے, جو یعنی تقریباً سوا سات تولے کے قریب جو ہے اگر قیمت بنتی ہے تو یہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اور ایسے ہی چاندی کا جو نصاب ہے وہ اگر آپ گرام میں لگائیں تو 595 گرام ہے. 595 گرام, یہ آپ گرام کو یاد رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ جو 595 گرام جو ہے اگر چاندی کا نصاب بنتا ہے تو جو کیش ہوتا ہے اس کو کسی طرح بھی بنایا جا سکتا ہے. سونے کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے, چاندی کے حساب سے بھی بنایا جا سکتا ہے. چاہے اس کو چاندی کے حساب سے بنا دیا جائے چاہے سونے کے حساب سے بنا دیا جائے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں, اگر سونا نصاب کو نہیں پہنچتا ہے, کچھ کیش ہے کچھ سونا ہے, تو کیش کو سونے کے ساتھ ملا کر اگر وہ 85 گرام کے برابر قیمت پہنچتی ہو تو تب بھی زکات آتی ہے. اگر کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش ہے تو کیش کو چاندی کے ساتھ ملا کر اگر 595 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو تو تب بھی زکات ہوتی ہے. لیکن سونے اور چاندی کو آپس میں مکس کر کے ایک نہیں بنایا جا سکتا. کیش جو ہے اس کو چاندی کے ساتھ بھی مکس کیا جا سکتا ہے, اس کو سونے کے ساتھ بھی مکس کیا جا سکتا ہے, اس کسی کے ساتھ ملا کے اسے نصاب بنایا جا سکتا ہوتا ہے. اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سونے کا نصاب تو بن رہا ہے لیکن جو کیش ہے اس پہ سال نہیں ہوا ہے. دیکھیں, سال ہونے پہ ہی زکات ہوتی ہے, سال ہونے سے پہلے زکات نہیں ہوتی ہے. اور اگر سال وہ پیسہ پڑا رہے اور اس میں سے کچھ لگ جائے تو باقی جو پیسہ پڑا ہوا ہوگا اس پہ جا کے زکات ہوگی. لیکن اگر بخوشی وہ دینا چاہیں تو زکات جو ہے وہ سال سے پہلے دی جا سکتی ہے. اگر کوئی خوشی کے طور پہ دینا چاہے تو سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکات دی جا سکتی ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ اس کی فرضیت جو ہے وہ سال ہونے پہ ہی ہو کے آئے گی. اور سال ہونے پہ جو پیسہ پڑا ہوا ہوگا, سال اس پہ ہو گیا ہے, اب اس کی جو ہے زکات دینا ہوگی. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی, جی جی, یہ جو آپ کا ٹیکسٹ میں سوال ہے میں اس کی طرف تھوڑا سا ٹھہر کے آتا ہوں. بھائی اسٹوڈنٹ بھائی جو بھی ہیں, تھوڑا سا پہلے میں یہ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا پہلے ان کا جو ہے جواب دے دو. جی نیکسٹ سسٹر, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا آپ مائک لے لیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ثم اورث من کتاب الذین, آیت نمبر ہے 32, تو اس کے اندر جو ذکر آیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور جو لوگ میانہ رو تھے اور جو لوگ آگے بڑھنے والے تھے, تو کیا یہ سبھی لوگ جنت میں جائیں گے؟ یعنی ان کو کیا جو
لوگ غلطیاں کر رہے تھے ان کو پہلے عذاب ملے گا اور پھر سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ مجھے معلوم کرنا. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ یہ آیت ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا تھا, وحی کی تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جو پچھلی آیت میں بتایا ہے کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ خبیر بصیر. پھر اس نازل ہونے کے بعد ہم اس کتاب کے بعد میں وارث بنایا گیا ہے, جنہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی جنہیں اسلام کی توفیق دے دی، ماننے والے بن گئے۔ اب یہ تین طرح کے ہیں، ایک ہیں ظالم، ایک ہیں مقتصد، اور ایک ہیں سابقون بالخیرات۔ اور اللہ نے یہ فرمایا تینوں ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ تینوں میں جنت میں چلے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جو ہے وہ امید لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں جو ہے نا، اللہ عالم، اگر اس چیز کا ایڈ کر لیا جائے کہ دو باتیں یہاں پہ، ایک بات یہ ہے کہ آیا جو ظالم ہیں وہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائیں گے، یہ واللہ عالم، یہ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ قانون اصول ضابطہ یہی ہے کہ جو گنہگار ہوں گے، جن کی توبہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی، وہ جو ہے اپنا عذاب بھگتنے کے بعد پھر جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر ان کی توبہ قبول ہو، ان کے گناہ معاف ہو گئے، تو وہ شروع میں ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول ایسے ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا اور بھی غور کر لیں تو آیت کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چنا ہے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا اس معنی کے ساتھ ٹچ دیا جائے کہ جنہیں اللہ نے مسلمانوں میں سے بھی اللہ نے جنہیں اپنی جو ہے وہ کتاب کے لیے چن لیا ہے، جنہیں اللہ نے کتاب کا وارث بنایا کہ اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں جانتے ہیں، یہ تمام معنی لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وراثت تبھی ہوگی نا۔ اب ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مقتصد ہیں، اور کچھ لوگ ہیں سابقون بالخیرات، اور یہ تینوں جو ہیں انشاء اللہ تعالی پہلی ہی دفعہ جنت میں جائیں گے۔ اگر یہ معنی بھی لے لیا جائے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جنہیں اللہ نے اس دین کے ساتھ اٹیچمنٹ دی ہے، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ اس پہ لگنے کے ساتھ بھی کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ میانہ میں ہیں، درمیان میں برابر جا رہے ہیں، لیکن اورثنا الکتاب، یہ پوائنٹ میں رکھا جائے، کتاب کے وارث ضرور ہیں اور کچھ لوگ اس کتاب کو بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن سابقون بالخیرات بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنات عدن یدخلونہا، اب یہ ہمیشہ والی جنت میں جو ہے داخل ہوں گے، اور اس میں جو ہے ان کے لیے ہوگا، تو یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ والا معنی لینا واللہ اعلم جو زیادہ قریب قیاس جو لگتا ہے کہ یہ والا جو ہے، تاکہ کتاب کا جو اصل سیاق و سباق، جو کتاب کی وراثت ہے، کتاب کو سیکھنا سکھانا ہے، وہ بھی تو کم از کم معنی کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس معنی میں یہ معنی جو ہے اگر رکھا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وراثت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں شروع سے ہی داخل فرما دے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ جی ہاں جی، میں آپ کا ایک سوال جواب دے دیتا ہوں۔ آیت نمبر 22 کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 22 میں یہ جو کہا گیا ہے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں باقی بہت سی جگہوں پہ آیا ہے انک لا تسمع الموتا، انک لا تسمع، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس میں یقیناً جو ہے وہ مراد کافر ہی ہیں، لیکن یہاں پر جو اسلوب ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو بات ہے کہ یہ بات کفار ہی کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن کافروں کے مردے مراد لیے گئے ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یہ کہے کہ کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جسے سنا سکتا ہے اور آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، اسلوب یا سیاق و سباق وہی ہے، لیکن اس سے مراد مردے ہی ہیں قبروں میں، خواہ وہ مسلمان ہوں اور خواہ وہ جو ہے وہ کافر ہوں. باقی رہا قرآن مجید کی باقی آیات, انک لا تسمع الموتا. اچھا ایک بات میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ عربی کے عام اسلوب میں جب کسی چیز کو کسی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. مثلا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک بات, یعنی جیسے کوئی انسان کہتا ہے کہ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں تین باتیں ہیں. ایک ہے جسے تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے بیٹا, ٹھیک ہے. ایک ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے شیر, ٹھیک ہے. اور کس چیز میں تشبیہ دی گئی ہے اور کس چیز میں جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے بہادری. پہلے میری بات کو سمجھ لیں تھوڑا سا, پہلے میری بات کو سمجھ لیں پھر میں اس طرف آؤں گا. ایک بہادر, یہ جو تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز کو مشابہت دی جاتی ہے اور ایک جس کے ساتھ مشابہت دی جاتی ہے اور ایک درمیان میں وجہ شبہ ہوتی ہے. یہ جو وجہ شبہ ہوتی ہے نا, یعنی وہ والی صفت جس میں مشابہت دی جاتی ہے, سب سے زیادہ اس میں ہوتی ہے جس کے ساتھ دی جا رہی ہے. عام اسلوب میں عربی میں یہ ہے, عام اسلوب میں کچھ خاص پوائنٹ ہیں وہ الگ ہیں, کہ جس کے ساتھ مشابہت دی جا رہی ہوتی ہے اس میں زیادہ بہادری ہے. مثلا میرا بیٹا شیر کی طرح ہے تو اصل بہادر شیر ہے, ٹھیک ہے. اور کم بہادر جو ہے وہ میرا بیٹا ہے. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ زید کل اسد, زید شیر کی طرح ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کو مردہ کہا ہے کہ یہ مردہ ہیں نہیں سنتے ہیں, تو نہ سننے کی وجہ جو ہے وہ اصل مردوں میں ہے. اور کافروں کو ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ کافر جو ہیں اس طرح کر کے نہ سننے میں مردوں کی طرح ہیں. تو اب مردے جو ہیں وہ نہ سننے والے ہوئے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ مردے سنتے ہیں تو پھر کافروں کو نہ سننے کے اندر ان کے ساتھ مشابہت دینا ہی ناممکن ہے. مردے نہیں سنتے ہیں تبھی تو ان کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے کافروں کو, کہ آپ ان مردوں کو کیا سنا سکتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں. تو یہ جو صفت نہ سننے کی ہے یہ مردوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان فرمائی ہے, جبکہ آیت نمبر 22 میں سورۃ فاطر میں یہاں مردوں کا لفظ ہی نہیں ہے, یہاں پہ وہ لفظ ہی نہیں ہے. یہاں پہ وما انت بمسمع من فی القبور, آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں. اب یہ قبروں والے برابر ہیں, خواہ وہ کوئی جو ہیں وہ ولی اللہ ہیں یا وہ غیر ولی اللہ ہیں, جو بھی ہیں مردوں کو آپ کچھ نہیں سنا سکتے, ٹھیک ہے. مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں, خواہ وہ ولی اللہ ہیں خواہ وہ غیر ولی اللہ ہیں. زندہ لوگوں کی وہ کوئی آواز نہیں سنتے ہیں. یہ بگرا بات. ہاں اللہ تعالیٰ الگ چاہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنا سکتا ہے, لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو سنا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کافر لوگ جو مرے تھے ان کو کھینچ کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کھڑے ہو کے انہیں جو ہے مخاطب کر رہے تھے, کیا تمہارے خداؤں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ تم نے سچ پایا؟ ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچ پایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ مردے سن رہے ہیں؟ کیا یہ مردے سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن, ابھی یہ آ سن رہے ہیں, اس وقت سن رہے ہیں, اور وہ اللہ نے انہیں سنا دیا. اس کے علاوہ قرآن مجید کا یہ قانون عام ہے, انک لا تسمع الموتا, مردے کچھ نہیں سنتے ہیں, کوئی ولی اللہ ہے یا کوئی اور ہے کوئی بھی نہیں سنتے. باقی رہا کہ جب ہم قبروں پہ جا کے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں سکھایا ہوا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, یہ دعا ہے کہ نہیں ہے قبرستان میں؟ السلام علیکم یا اہل القبور, ٹھیک ہے. تو جب یہ دعا کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سن رہے ہیں. اس سے کبھی کوئی انسان خطاب نہیں لے سکتا ہے کہ یہ اس کا مطلب جو ہے اس میں تو اچھے برے, اچھا اگر اچھے اچھے سنتے ہیں برے نہیں سنتے ہیں تو یہ تو سب کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے تو سب کے لیے, اس میں اچھا اور برے ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. جو توحید پرست ہوں سب کے لیے دعا کی جاتی ہے السلام علیکم یا القبور, اور صرف اس سے یہ جو ہے وہ مانا لینا کہ یہ مردے سنتے ہیں ایسا نہیں ہے. جی سورت یاسین کی آیت نمبر 70 میں بھی جو بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. جی سورت جی اس میں جو بیان کیا گیا ہے سورت یاسین کی آیت نمبر 70 میں لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, کہ اس پہ کس طرح کر کے برحال کہنے کا مطلب یہ ہے, چونکہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ آیت سورت فاطر کے اندر اس میں مردوں کا بھی کلمہ نہیں ہے, سیدھا قبر کا لفظ ہے, وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اب اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ ولی اللہ سنتے ہیں دوسرے نہیں سنتے تو فرق کی دلیل لے کے آئے نا, کہاں پہ دلیل ہے؟ صرف قیاس آرائیاں سو جی پھر وہ تو سنتے ہوں گے نا, یہ قیاس آرائیاں نہیں دلیل بنا کرتی ہیں. واضح جو ہے کوئی ایسی دلیل ہو, کوئی ایسی دلیل نہیں ہے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مردے سنتے ہیں, خواہ وہ کافر ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ ولی اللہ ہیں چاہے کوئی غیر ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت عام ہے, انک لا تسمع الموتا, آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کی طرف میں نے اشارہ کر دیا تھا, جس حدیث کی طرف جو ہے وہ میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ آہٹ سنتا ہے تو ہم اس کو اسی پہ پابند رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آہٹ سنتا ہے تو پھر آوازیں بھی سنتا ہوگا, آوازیں سنتے ہیں تو پھر باتیں بھی سنتے ہوں گے, باتیں سنتے ہیں پھر دعائیں بھی سنتے ہوں گے, دعائیں سنتے ہوں تو پھر سفارش بھی کرتے ہوں گے, نہیں. تو اس کا مطلب اگر یہ اتنا اس کو بڑھا دیا جائے تو آیت کہاں جائے گی؟ یہ آیت سورت فاطر کی باقی جگہوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کافروں کی تشبیہ دی گئی ہے کہ انک لا تسمع الموتا, مردوں کچھ نہیں سنا سکتے ہیں کافروں, لیکن کافروں کو جو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ وجہ عدم سیما ہے کہ چونکہ مردے نہیں سنتے تو یہ بھی نہیں سن رہے, اور اس آیت میں تو واضح ہے فما انت بمسمع من فی القبور. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے ایسا ہے کہ امام جو ہے وہ تشہد میں جلدی جو ہے وہ سلام پھیر دیتا ہے, تو آپ اپنا تشہد پورا کر کے درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے ہی سلام پھیرا جائے, اس سے پہلے جو ہے وہ سلام نہ پھیرا جائے. نمبر دو, امام جو ہے وہ اللہ اکبر کرنے کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ یعنی سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے اور اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ انسان دعائے استفتاح جو ہے وہ پڑھ سکے, تو اس میں امام کو چاہیے کہ وہ صحیح طرح پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا تھا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دفعہ فرمایا تھا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, جا نماز پڑھ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں, اور تیسری بار جو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مین غلطی بتائی کہ نماز میں اطمینان نہیں تھا. جو اطمینان ہے قیام میں, رکوع میں, رکوع کے بعد, سجدے میں, سجدے کے بعد, اور یہ جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے. اب اگر امام جلدی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کسی طرح کر کے اس تک یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے جب نماز شروع کرتا ہے تو اتنا ٹائم دیا کرے کہ دعائے استفتاح جو ہے وہ خود بھی تسلی سے پڑھے اور دوسرے بھی تسلی سے پڑھ لیں. لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ امام نے ٹائم نہیں دیا ہے تو سورۃ فاتحہ شروع کر دے تو جب قرات فاتحہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم اور کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم اور کچھ نہیں پڑھ سکتے, پھر اللہ اکبر کر کے صرف سورت فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے, وہ جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اگر امام کو چاہیے کہ وہ ٹائم دے, لیکن اگر وہ ٹائم نہیں دیا اس نے تو انشاءاللہ تعالی اس پیچھے والے کی چونکہ نیت تھی پڑھنے کا تھا, اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ اجر دے گا. لیکن حکم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ امام نے اب سورۃ فاتحہ شروع کر دی ہے تو اسے اپنا ثنا جو بھی ہے جہیم پہ سٹاپ کرنا ہوگا, اور جب قرات اونچی شروع ہو گئی ہے تو صرف سورۃ فاتحہ کو جو ہے وہ پڑھنا ہوگا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی جنہوں نے آگے ہینڈ ریس کیا پلیز مائک لے لیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ یہ پہلے ذرا میں تھوڑا سا یہ ٹیکسٹ میں جو بات آئی اس کا جو ہے وہ جواب دے دوں. اب ذرا مائک چھوڑ دیں تو پھر میں آپ کی بات کی طرح جو ہے جواب دیتا ہوں. جی یہ جو بات میں کہی گئی ہے کہ جو پہلے میں نے بات کی کر رہا تھا مردوں کے بارے میں کہ مردے کچھ نہیں سنتے ہیں, جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے فوت ہونے کے بعد لے جانا, اور لے جانے کے بعد جو ہے وہ اجازت لینا جو ہے کہ مجھے جو ہے وہ دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا, ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا, اور یہ ان کی جو ہے بات کسی بھی روایت میں صحیح سند سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. جو افواہیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی بنائی ہوئی روایات ہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک کی بنائی ہوئی ہیں, اور ایسے ایسے واقعات بھی بنا کے پیش کیے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ قبر سے ہاتھ نکلا, سلام ہوا, یہ ہوا, معانقہ ہوا, یہ ہوا, بہت ساری, لیکن یہ سب کے سب قصے کہانیاں ہیں. کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے کہ جو ہے یعنی اس طرح. باقی رہا کہ جس طرح کر کے انسان عام قبرستان میں جا کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور, تو اس طرح کر کے اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے بھی السلام علیکم کہہ دیتا ہے یا یہ کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے. جی لیکن یہ ہے کہ یہ روایت کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوت سے پہلے اجازت لی, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لو وہ دیں تو پھر دفن ہوں گے, نہیں ہے تو نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی تھی, کیونکہ ان کا حجرہ ان کا تھا کہ میرے اس فوت ہونے کے بعد فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا جنازہ ایک دفعہ پھر حضرت عائشہ کے دروازے پہ رکھ کے اجازت لینا, کہ شاید وہ اجازت دیتی ہیں کہ نہیں دیتی, نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے دفن کر دینا. تو وہ اجازت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی, کیونکہ وہ جو ہے ان کا جو ہے حجرہ تھا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا جو یہ کہا جاتا ہے کہ قبر پر پڑھو السلام علیکم یا اہل القبور, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو دیکھیں, میں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں. اس کا مطلب ہے تو اچھے برے پورے سنتے ہیں, تو پھر اچھوں کی فضیلت کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے نا, یہ دعا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اولیاء کی قبر پہ پڑی جائے اور عام مسلمان کی قبرستان پہ نہ پڑی جائے. اگر اس کا معنی ہے سننا, کہ اسی سے لینا سننا ہے, تو پھر تو یہ اچھے اور برے تمام سنتے ہیں, تو پھر فضیلت کس چیز کی ہو گئی؟ پھر تو فضیلت کس چیز کی رہ گئی؟ پھر تو یہ تو دعا تو سب کے لیے ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سننے کے لیے ہے. جی, یہ جو ہے آمین. تو یہ بہرحال یہ ہے کہ یہ امید ہے کہ اس بارے میں سمجھ آ گئی. سسٹر, جو آپ کا بھی سوال تھا نمبر ایک, کہ امام نے سجدے سے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ جو ہے وہ غلطی سے پڑھ دی, پھر سجدے سہو کیا, تو آخری تشہد میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ایک طرف سلام پھیر کے سجدے میں چلے گئے, اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے دو سجدوں کے بعد بھی تشہد پورا کیا ہوگا. یہ ایک سجدہ صاحب کا طریقہ ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں بخاری کی روایات میں حضرت ابو بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے اور دوسرے صحابہ کے موجود ہے, کہ جو سجدہ صاحب کا طریقہ اصل میں تھا وہ یہ تھا کہ آخری التحیات میں بیٹھا جائے, جب سلام پھیرنے کا ٹائم آئے, جب سلام پھیرنے کا ٹائم آ جائے تو بغیر کسی طرف سلام پھیرے اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے کیے جائیں, اور پھر فوراً دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے. ایک ہی طریقہ. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یعنی دونوں طرف سلام پھیر کر, ایک طرف نہیں دونوں طرف سلام پھیر کر پھر جو ہے وہ دو سجدے کر لیے جائیں اور پھر سلام پھیر لیا جائے. یہ دو طریقے جو سنت سے ثابت ہیں, ایک طرف سلام پھیر کر پھر دو سجدے کر کے پھر پورا التحیات پڑھنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلمانوں میں اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں اور لوگ انہی کے اوپر چر رہے ہوتے ہیں اور انہی کو جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو اس میں سجدہ صاحب کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے. تو اب آپ کا جو ہے وہ ہو گیا, اب آپ کو جو ہے اس میں دوبارہ پڑھنے کی یا دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے ساتھ جو ہو گیا, اگر آپ کو ایسا ہو گیا تھا تو آپ جو ہے وہ سلام نہ پھیریں اور پھر جو ہے وہ سجدے میں جیسے چلے گئے اور چلے گئے اور بعد میں جو ہے وہ آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لیا, تو جو ہے وہ بات ہو گئی پوری. اب جو ہے وہ الگ سے دوبارہ جو ہے وہ دو سجدے کرنا یا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سر, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا آپ جو ہے وہ مائک لے لیجیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر, میرا سوال زکات کے بارے میں بس اس میں سوال کیا تھا اور آپ نے جواب دیا تو میں نے پورا نہیں سنا, بس آپ شارٹ میں مجھے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ زکات جو ہے وہ جیسے میرے پاس اگر $5,000 ہیں اور وہ پورا سال میرے پاس رہتے ہیں تو میں اس پر زکات دوں گی, لیکن اگر زکات دینے کے وقت میرے پاس 6,000 or 7,000 اور 2,000 ایڈ ہو جاتے ہیں اس ایک مہینے کے اندر, تو کیا میں ان پیسوں کو بنا کے دوں گی یا صرف زکات کی پیسوں سے ہوگی جو پورا سال میرے پاس ہوگی؟
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, ایسا ہے کہ زکوٰۃ صرف اس پیسے پہ فرض ہوتی ہے جو کہ انسان کے پاس سال پورا پڑا رہا ہو. جو پیسہ سال نہیں پڑا رہا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. انسان بخوشی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اگر انسان ایسا ہو کہ اس کے سال کے شروع میں کچھ زیادہ پیسے ہوں, سال کے درمیان میں کچھ تھوڑے کم پیسے ہوں, پھر سال کے آخر میں یعنی کمی بیشی پیسوں میں ہوتی رہی ہو, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال کے آخر میں انسان یہ سمجھ لے کہ زیادہ، مثلا ہم نے 5,000 مثال کے طور پہ کہہ رہی ہیں، تو آپ کے سال کے شروع میں 5,000 تھا، درمیان میں 4 ہو گیا، ایک دفعہ 7 ہو گیا، ایک دفعہ پھر 6 ہو گیا، پھر 5 ہو گیا، اس طرح ہوتا رہا مثال کے طور پہ، تو آپ اس میں جو زیادہ سے زیادہ ہوا ہے 7,000 اور جو کم سے کم ہوا ہے 4,000، اس کا جو درمیان میں آتا ہے وہ 5,000 آتا ہے یا 5,500 آتا ہے، تو اس کو سال کے آخر میں سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے زکات دے دی جائے، یعنی جو درمیان میں بنتا ہے، نہ ہی بالکل کم والا اور نہ ہی بالکل زیادہ والا. اگر انسان کے پیسے سال بھر میں اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں تو انسان اس طرح کر لے. باقی رہا کہ پیسہ، اگر آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ مجھے سال کے آخر میں کچھ اور پیسے آ گئے، ابھی ان پہ زکات نہیں ہے، آپ ان کو اگلے سال کے اندر اوپر سے اوپر والے لیول میں یا چھوٹے چھوٹے لیول میں شمار کر دیں، یا کسی پیسے کی انسان ایڈوانس بھی زکات دے دے، پہلے بھی دے دے خوشی سے تو دے سکتا ہے، لیکن جو زکات کا فرض ہونا ہے وہ سال پورا ہونے کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے. اور اگر سال سے پہلے پہلے وہ پیسے لگ گئے آپ سے تو اس پہ کوئی زکات نہیں ہے. سال سے پہلے پہلے وہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس پیسے آئے اور خرچ ہو گئے تو اس پہ جو ہے وہ کوئی زکات نہیں. جی سر، سر جنہوں نے ہینڈ ریز کیے پہلے آپ جو ہے سوال کر رہے ہیں. جی لاجواب سے سر جو بھی ہیں یا بھائی ہیں. جی
السلام علیکم، میں احمد اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی جو ہے ہمیں ہدایت دے. دین جو ہے یہ خوابوں پہ نہیں چلتا ہے. اب جو ہے وہ ایک مولانا صاحب کو خواب آیا اور خواب میں آیا کہ جی دوسروں کو ملتا ہے مجھے نہیں ملتا کہ میں مانتا تھا، کیا یہ مذہب ہونے کی دلیل ہے؟ اسے کہو کہ اس مولانا صاحب سے کہو کہ وہ حدیث بتائے، وہ آیت بتائے، وہ قرآن بتائے، وہ حدیث بتائے. یہ کیا مطلب ہوا کہ دو آدمی فوت ہوئے تھے اور ایک کو خواب آیا ایک کو خواب نہ آیا؟ یہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے یہ خوابوں پہ چلنے والا دین نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کا دین نہیں ہے، یہ جو ہے قرآن اور سنت، اللہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کے آئے کہ فوت ہونے کے بعد دوسروں کا عمل جو ہے اس کو دلتا ہے. دلیل چاہیے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ خواب آیا تھا دو مولوی صاحب کو اور ایک نے ایک دوسروں کو ملتا ہے مجھے نہیں ملتا کہ میں مانتا تھا. کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے اللہ کے قانون نہیں چینج ہوتے ہیں. کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں چینج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں گناہ کروں اور میں کہوں کہ اس گناہ کا یہ میں جرم کروں, میں کہوں اس جرم کا گناہ فلانے کو مل جائے, فلانا کہہ دی جی ٹھیک ہے جی میں تیرے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہوں, اب اس نے تو مار لیا, تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے جو جرم میرا کیا ہوا ہے وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ بھائی اس نے تو مان لیا ہے نا, اپنے ذمے لے لیا نا, ماننے سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر جو ہے کروں کیا میں نے جرم ہے تو گناہ میرے ہی نامہ اعمال میں, اس نے کیا تو اس کے نامہ اعمال میں, اور یہاں یہ نہیں چلے گا خواب آیا تھا فلانے کو اور فلانے کو یہ خواب آیا تھا فلانے کو یہ خواب آیا تھا, اسے کہو کہ مولانا صاحب سے یہ پوچھ کے آئے کہ دلیل دیں قرآن سے, دلیل دیں حدیث سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ قرآن مجید پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تھے, یا یہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے دوسرے صحابیوں کو پڑھ کے قرآن مجید بھیجتے تھے, کوئی دلیل لے کے یہ کیا دلیل ہو جاتی ہے کہ دو لوگوں کو خواب آیا تھا اور یہ ہوا تھا؟ باقی یہ کہ آپ نے نصیحت وصیت کر دی ہے, آپ نے کر دیا ہے, یقیناً انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر ملے گا کہ آپ نے کم از کم بدعت سے اپنے آپ کو بچایا اور سنت کا جو ہے وہ پابند کیا, اس کا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اجر ضرور دے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کے بھاگ کوئی ایسا کرتا ہے تو انسان جب خود وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے بعد ایسا نہ کیا جائے اور پھر بھی لوگ کوئی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وصیت کرنے والے کو اس کا وبال نہیں پہنچتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی سسٹر صاحب سے پہلے جنہوں نے ہینڈلز کیا ان کے سوال پہلے کر لیں. جی سسٹر آپ ذرا مائک پہ پوچھ لیجئے جنہوں نے ہینڈلز کیا ہے, پہلے آپ سوال پوچھ لیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی, بس تھوڑی سی آہستہ ہے تھوڑا سا اونچا بول دیجئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی یہ آیت نہ ہوتی کہ انک لا تسمع الموتا, کہ آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے, یا سورت فاطر کی آیت جس میں فرمایا گیا ہے وما انت بمسمع من فی القبور, آپ قبروں والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے, سورت فاطر کی آیت نمبر 22, اگر یہ آیات نہ ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے السلام علیکم کا معنی ہے کہ وہ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ آیات قرآن مجید میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس صرف اور صرف اتنے معنی سے لینا کہ السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو عربی میں اس کا معنی بنتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو, تم پر رحمت ہو, تم پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہو. تو جب ہم مردوں کو یہ کہتے ہیں وہ جو ہے یہ ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے کہ اللہ ان پہ سلامتی فرما, اللہ ان پہ سلامتی فرما, اللہ ان پہ سلامتی کرے, یہ کہا جاتا ہے. باقی رہا کہ اس صرف اتنے کلمہ سے یہ لے لینا کہ قرآن مجید کی آیت کو چھوڑ کے صرف ایک استدلال یعنی ایک السلام علیکم سے معنی اخذ کرتے ہوئے یہ لے لینا کہ مردے سب کچھ سن رہے ہیں, یہ اتنا کلمہ کافی نہیں ہے. باقی رہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ السلام علیکم جو ہے وہ یا اہل القبور قبرستان میں جنت البقیع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کے یہ بھی فرمایا جا سکتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی وہاں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایسا ہے کہ جب آپ قبروں والوں کو یا اہل القبور کہہ رہے ہیں دعا کے اندر, یا اہل القبور مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں, تو وہاں پر خطاب سے یہ لینا لازم نہیں ہے کہ وہ سب ہماری بات سن رہے ہیں, بلکہ ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تم پہ سلامتی کرے, اللہ تم پہ سلامتی. اب اس کا معنی یہ لینا کہ وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں, جواب دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان پہ سلامتی کر رہا ہے. ہم ان کو صرف دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی کرے. اب اس کلمہ سے آگے مطلب نکالتے ہوئے لینا کہ وہ چونکہ سلام کا معنی اس میں خطاب آ رہا ہے اس لیے وہ سن رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو عربی تھوڑے سے دان ہو نا, عربی بلاغت کو یا عربی نظم یا نثر کو لوگ جانتے ہوں, یا عربی پیچھے مادری لینگویج اس طرح ہو, تو اس میں کامن یہ بات ہے کہ آپ کسی بھی شعر میں کسی بھی ایسے کلام میں جب آپ ایسے وجدان کو جاتے ہیں تو جو غیر موجود ہوتا ہے اس کو بھی آپ اپنے دماغ میں جو ہے اس کے بارے میں کوئی کلام تعریفی کلمات کہنے ہوتے ہیں تو یہاں سے مخاطب کیا جاتا ہے. یہ عربی میں عام اسلوب موجود ہے اور اس کے جو ہے عام زبانوں میں یا عام میں موجود, لیکن یہ کہ اتنے سے یہ دلیل لینا کہ وہ میری بات سن رہا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہتا, کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ وہ میری بات سن رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ موجود ہے قبر پہ, ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہیں گے, اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب لینا اگر یہ آیات نہ ہوتی, دیکھیں آیات نہ ہوتی تو مطلب لے سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ سنتے ہوں, ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب آیات موجود ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صرف السلام علیکم سے مطلب نکال کے سننا مراد لینا, اور اسی سننے کی نفی آیات میں ہو رہی ہو تو آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور اس دعا پہ بھی عمل کرنا ہے. آیت یہ ہے کہ مردے کچھ نہیں سنتے, وما انت بمسمع من فی القبور, وما انت بمسمع من فی القبور, آپ کچھ نہیں سنا سکتے, اور انک لا تسمع الموتا, آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے. قرآن مجید میں جو بار بار کہا گیا یہ کیوں کہا گیا؟ انصاف یہ ہے کہ اس کو بھی مانا جائے, نہ یہ ہے کہ السلام علیکم کو صرف لے کر آیتوں کو چھوڑ دیا جائے, یا آیتوں کو لے کے السلام علیکم کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, السلام علیکم دعا ہے, وہ رہے گی, وہ دعا دی جائے گی, اللہ ان تک پہنچاتا ہے, کیسے پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اللہ تعالیٰ ان تک یہ دعا پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے جواب دینا نہ دینا, دیتے ہیں نہیں دیتے, نہ اس کا اللہ نے ہمیں بتایا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, اور ہم اپنی طرف سے مطلب نکال لیں کہ چونکہ سلام ہے لہذا وہ جواب بھی دیتے ہوں گے, اس چیز کا میں نہ میں مکلف ہوں نہ آپ مکلف ہیں, جب تک کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ذریعے نہ بتا دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتا. اس میں جواب کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے, سلام کا ذکر موجود ہے, اور دوسری طرف قرآن میں موجود ہے کہ مردے نہیں سنتے, آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اب یہاں پہ ہم کیا کریں؟ امید ہے کہ بات سمجھ آگی. انصاف یہ ہے کہ یہ دعا ہے ان کے لیے دی جاتی ہے, اور دوسری طرف قرآن مجید جو یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتا یوم انت بمسمع من فی القبور. امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی. یعنی آیت کو بھی نہ چھوڑیں, دعا بھی رکھیں اور آیت کے اوپر بھی ایمان لائیں. جزاک اللہ احسن الجزا. جی جی, جنہوں نے یہ جو سوال تھا ہم کو تو جی 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 جزاک اللہ احسن. اچھا یہ سسٹر آپ نے یا بھائی ہیں, کافی دفعہ آپ نے یہ سوال کیا, میں پہلے اس کا جواب دوں کہ حامد کے لیے آنکھوں کا بنانا, تھوڑا سا یہ تھوڑا سا رک جائیے. بار بار جو ہے دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جو آنکھوں کے اوپر والے بال ہوتے ہیں, ابرو بنانا جیسے کہا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بنانے والوں پہ عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, بخاری میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. اب یہ ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کہنا کہ یہ خامت کے لیے کریں تو جائز ہیں, دوسروں کے لیے کریں تو ناجائز ہیں, کیا ایسا ممکن ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جائے خامت کے علاوہ, جو دوسرے اس کے خام محرم ہی رشتے دار کیوں نہ ہو, اور وہاں پہ وہ اپنی آنکھوں کو کسی اور طرح سیٹل کر لیں اور خامت کے سامنے آ کے اور طرح کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے, اور خامت کے لیے زینت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس انداز میں زینت میں رہے جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا. اگر منع کر دیا گیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کئی فرق نہیں ہے کہ یہ خامت کے لیے جائز ہے اور خامت کے غیر کے لیے ناجائز ہے, ایسا کہیں فرق نہیں آیا. جزاک اللہ احسن. جی بھائی ہیں سسٹر ہیں جنہوں نے ابھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, صرف آپ پلیز آخری سوال کر لیجئے اور پھر میں اجازت دوں گا. جی ماشاء اللہ کا شکر ہے, کافی سوالات ہوئے ہیں, آپ ذرا کر لیجئے. جی سسٹر پہلے آپ کر لیجئے. جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی 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 وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ ہے کہ اتنی بات میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا ہوں, تھوڑا سا اتنی بات میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا ہوں کہ آپ کا مین سوال کیا ہے. بہرحال سسٹر ایسا ہے کہ پوری بات کا جو میں خلاصہ سمجھتا ہوں, کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے انسان اگر یہ دیکھ لے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کا اس میں فرمان کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, تو بات ختم. اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال جو ہے یعنی حدیث جو ہے, یہ جو انسان کرے, کشف خواب میں قدیر ہونا, ہاں یہ جو برل یہ ہے کہ یہ جو یہ اصل دین ہے, اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, بس. اب یہ جو ہوتا ہے نا خواب میں یہ آ گیا, کشف میں یہ آ گیا, فلاں میں یہ آ گیا, مجھے خواب میں یہ آ گیا, خواب کبھی دلیل نہیں بن سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر کسی کو خواب میں زیارت ہو جائے تو یقیناً یہ اچھی بات ہے, یعنی اچھی بات ہے کہ ایک انسان کو, لیکن یہ ہے کہ انسان کو جو کہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے, اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث میں حلیہ بیان کیا گیا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت آپ کا بیان کی گئی ہے احادیث میں, اس کا علم ہونا چاہیے, اس کا علم ہونا چاہیے. صرف اور صرف جو ہے ذہن میں آ گیا جی میں نے خواب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. جب تک اس کو کتابوں میں جو شمائل کی کتاب ہیں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خواب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی حکم دے دیں تو وہ شریعت نہیں بنتا ہے, شریعت نہیں بنتا. جو دین ہے وہ بنے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کتابوں میں احادیث میں دے گئے. خواب کی کوئی چیز میں آپ کو اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور پورا مہینہ غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے, لیکن اب کوئی انسان کہے کہ میں غار حرا میں جاتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر کے اعتکاف بیٹھتا ہوں, تو نہیں, وہ نبوت سے پہلے کی چیز تھی, نبوت کے بعد نہیں ایسا کیا. اسی طرح خواب جو ہے وہ بھی نبوت کے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو خواب آنا یہ شریعت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی کے خواب میں آ جاؤں تو اس کو بھی دلیل بن جاؤ. ایک مشہور مسئلہ کتابوں میں چلتا رہا ہے کہ مصر کے کسی شخص کو خواب آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ شراب پی, تو کیا میں شراب پی سکتا ہوں؟ تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ کسی دور میں اٹھا تھا اور پھر یہی اس میں فیصلہ ہوا کہ جب یہ حرمین کے ائمہ اور ان تک جو ہے یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نمبر پہ تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ واقعتاً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے یا کوئی اور تھے, دوسرے نمبر پہ جو خواب ہے وہ شریعت نہیں بن سکتا کسی بھی چیز کی. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہ کشف وغیرہ ہونا اور یہ ہونا زیادہ تر باتیں جو ہوتی ہیں وہ اسی ایک شبدہ بازی یا اسی طرح جنات کی یا اس طرح کر کے چیزیں ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمیں کہیں بھی ایسا نہیں پتا چلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ تھا وہ تھا یہ تھا. یہ بات کے لوگوں نے ایک جو ہے وہ ایک جادو کے یا اس طرح کر کے جو ہے چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو ہوتا ہے کہ یہ کوئی شریعت نہیں ہوتی ہے. جزاک اللہ وسلم. جی جنہوں نے ہینڈل کیا ہے آپ ذرا مائک لیجیے اور آپ کا یہ سوال انشاءاللہ آخری ہے.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی 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 معذرت معذرت. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے, امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ تو یہ ذہن میں رکھے ہیں جو اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے نا وہ دو باتیں اس میں ذہن. پہلا یہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جو اللہ تعالی جو اس نے خود کیا. اسی طرح دوسری سائڈ پہ فرمائے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کہ کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ ہے رول اور قانون. اس کو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ پہلے بھی ایک دن میں نے مثال دے کے اس کو جو ہے وہ سمجھایا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا، تو اب اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ آدم علیہ السلام کس کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے، تو ہم اس کا کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے وہ ایک خاص ہے، کہ خصوصیت ہے، اور ان کی الگ سے دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو مٹی سے یوں پیدا فرمایا. تو ٹھیک ہے، تو عام قانون یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نطفے سے پیدا فرمایا، اور ایک خاص چیز یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے یوں پیدا فرمایا. یہ ہوتا ہے ایک عام حکم اور ایک خاص حکم. اب عام حکم یہ ہے کہ انسان کا جو عمل کیا وہی اسے ثواب ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی جو اس نے گناہ کیا وہ اسی کے ذمہ رہے گا، وہ دوسرے کی طرف نہیں جا سکتا. یہ ہے ایک عام قانون ہے. اس قانون سے جتنا خاص بات کی گئی ہے اتنا ہی خاص ہے. جیسے انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا، اس میں سے جو خاص آ گیا، اب ہر کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اللہ نے سیدھا ہی مٹی سے بنا دیا جی، میں تو زمین سے اگ کے آ گیا ہوں، یہ میں تو آسمان سے اتر کے آ گیا. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کے لیے دلیل چاہیے تھی جو ہمارے پاس. اب وہ جو خصوصیت ہے، جتنی خصوصیت آئی ہو عام حکم سے اتنا ہی رہتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی اعمال میں اجازت دی ہے کہ یہ فوت ہونے کے بعد، یہ عمل فوت ہونے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے، تو یقینا ملتا ہے. جیسے کہ اس حدیث میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے یہ ہے کہ ان طرف سے کہ اس کی کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، تو ان کا ثواب بھی والدین کو پہنچتا رہتا ہے. یا کسی انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، کوئی مسجد بنوائی ہو، کوئی مدرسہ بنوایا ہو، کوئی نلکا لگوایا ہو، کوئی اس طرح کر کے لگوایا ہو، یا کوئی جو ہے یعنی کوئی بھی ایسا کام کیا ہو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اب جب تک وہ چیز ہے تو اس کا ثواب اسے فوت ہونے کے بعد بھی مل رہا ہے. تیسرا یہ کہ اس نے کوئی علم پڑھایا ہو، تو جب تک لوگ اس کے باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، اس کی باتوں کو علم پڑھا رہے ہیں، اس کا ثواب اسے جو ہے وہ ملتا رہے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ حج فرض ہو گیا ہے اور وہ حج نہیں کر سکا، تو اس کے ورثہ میں سے جو ہے اس کی طرف سے کوئی حج کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ جو اجازت دی گئی ہے ان کو تو انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان کو دلیل بنا کے یہ کہہ دینا کہ اگر ان کا ثواب پہنچتا ہے تو پھر سارے کاموں کا ثواب پہنچتا ہے، اور پھر ان میں بھی خاص کر لیں، نہیں تلاوت کا پہنچتا ہے، نماز کا نہیں پہنچتا، کلمے کا نہیں پہنچتا، درود کا پہنچتا ہے، کلمے کا نہیں پہنچتا ہے، فلاں کا نہیں پہنچتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر میں کلمہ پڑھ لوں اور کہیں گے اس کا ثواب جو ہے جناب فلاں کافر کو فرعون کو دے دیا جائے اور وہ مسلمان ہو جائے گا، کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی اس طرح کر کے جو جن چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی وہ خصوصیت میں آتے ہیں، وہ کام کا ثواب فوت ہونے کے بعد بھی دیا جائے گا. لیکن عام قانون یہ ہے کہ جو انسان فوت ہو گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا، دوسروں کی طرف سے اسے ثواب نہیں مل جاتا، سوائے اس کے کہ وہ راستے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ بیان فرما دی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ چیز ہے. لیکن ان چیزوں کو دلیل بنا کے آگے سے جیسے میں نے پہلے مثال مردے کی بات ہو رہی تھی کہ مردے کچھ نہیں سنتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبروں کی آہٹ، یعنی قبر میں دفن ہونے کے بعد اس کی آہٹ سن رہے ہوتے ہیں. اب آہٹ کو دلیل بنا کے کہنا کہ نہیں آہٹ سنتے ہیں تو باتیں بھی سنتے ہوں گے، باتیں تو آہٹ سے زیادہ تیز ہوتی ہیں، تو باتیں تو یہ ہم آگے سے آگے نہیں دلیل بنا سکتے. جتنی خصوصیت عام رول سے نکلتی ہے خاص کو اتنا ہی خاص رکھا جاتا ہے، اس کو آگے سے آگے ہم نہیں بڑھا سکتے ہیں. امید کے بعد سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.